قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
الحمدللہ، شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم قرآن کریم کی ایک کامل سورہ کے ترجمے اور بعضی تفاسیری نقطوں کو دیکھ سکے۔ اس لیے کہ یہ عرض کرتا چلوں کہ تفسیر البتہ اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے، اور علماء یقیناً جب تفاسیری بحث میں آتے ہیں تو بحث کو بہت مفصل طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اشارتاً صرف آپ سے یعنی شیئر کرنے کے لیے، جسے کہتے ہیں گفتگو کر رہا ہوں، آیت اللہ جعفر سبحانی نے مثلاً اسی سورہ جس کی ابھی ہم نے تفسیر اور ترجمے کے سلسلے کو ختم کیا ہے، سورہ صف کی پہلی آیت میں جو تسبیح کی بحث ہے، تقریباً آپ نے 40 سے 50 صفوں، اگر صفحے کی بات کی جائے، 40 سے 50 صفحوں کی بحث ہے جو صرف تسبیح کے معنی میں کی ہے کہ تسبیح سے مراد کیا ہے اور کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں اور کیا کیا یعنی جسے کہتے ہیں اقوال ہیں اس کے اندر، یہ ایک مفصل بحث ہے۔ اسی طرح سے آیت اللہ جوادی عملی اگر ہم اس طرف مراجعہ کریں، میں نے اس دن بھی آپ کو شاید اشارہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامتی عنایت کرے، انشاءاللہ عالم اسلام کی اب تک لکھی جانے والی مفصل ترین تفاسیر میں تفسیر تسنیم ہوگی۔ ہر جلد تفسیر تسنیم کی ہر جلد 500 یا 550 صفحوں سے زیادہ کی ہے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ 85 یا اس سے زیادہ جلدیں اس کی ہو جائیں گی۔ ایک عمر صرف کی ہے آیت اللہ جوادی عملی نے تسنیم کو بیان کرنے میں، اور واقعاً یعنی انسان حیران ہوتا ہے جب ان مطالب کو پڑھتا ہے، سنتا ہے کہ واقعاً علماء نے کتنی زحمتیں کی ہیں۔ ہم یہاں پہ چونکہ بہرحال تفسیر لازمات اپنے طور پر ایک مفصل موضوع بھی ہے اور پروفیشنلی بھی لوگ اس میں وارد ہوتے ہیں، لہذا وہ ایک الگ بحث ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے اس سارے سلسلے سے وہ یہ ہے کہ ہم انس پیدا کر سکیں قرآن کریم سے، اور اسی بہانے کچھ لغات قرآن کریم کی ہمارے ذہن میں محفوظ رہ جائیں، کچھ مطالب پروردگار کے ارشادات کے وہ ہمارے ذہن میں رہ جائیں، تاکہ ہمارا قرآن کے ساتھ جو انسیت کا لیول ہے اس میں اضافہ ہو سکے۔ ایک کوشش جو میں کرتا ہوں وہ یہ کہ دوستان سے میری ریکویسٹ رہتی ہے کہ ترجمے کو وہ خود سے کوشش کریں تھوڑا سا کرنے کی، تاکہ اس کی ایک عادی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعد میں جب آپ قرآن کو کبھی ایسے ہی کھولیں گے یا سنیں گے تو کچھ الفاظ سے آپ کے کان آشنا ہوں گے اور آپ کو وہ ترجمہ یا اس سے متعلق جو معنی ہے وہ آپ کے ذہن میں آنے لگیں گے، اور اسی روش کو اگر انسان جاری رکھے کچھ عرصے تو پھر وہ تقریباً، یعنی میں 100% نہیں کہتا ہوں پھر بھی، لیکن تقریباً قرآن میں قرآن سے متعلق ترجمے کا محتاج نہیں رہتا، کم از کم ایک اجمالی معنی اس کے ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری کوشش چونکہ طولانی مدت پر نہیں ہے اور کوشش کر رہے ہیں دوست کہ اس کو شکل دیں اس طرح کی، تھوڑا کچھ عرصہ کنٹینیوٹی رہے تو یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اٹس ناٹ ویری مچ ڈیفیکلٹ۔ لیکن یہ کہ چونکہ ہم یہاں ہوتے نہیں ہیں اور سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے، سلسلے کو جاری کیا جاتا ہے، تو اس کی وہ کیفیت شاید ابھی تک سامنے نہیں آ پا رہی، لیکن انشاءاللہ جتنی بھی خدا نے ہمیں توفیق دی ہے انشاءاللہ سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور جب کبھی بھی ہمیں خداوند ایسی توفیقات فراہم کر دے گا کہ ہم اس سلسلے کو کنٹینیوس رکھیں، یعنی ایون ہفتے میں 1-2 دن بھی انسان اس کو کنٹینیوس رکھے، تو اس کے اثرات لانگ ٹرم میں نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال خداوند توفیق دے اور ہم اس سلسلے کو جاری کر سکیں۔ نئی جو سورہ ہم شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کی 83 نمبر سورہ ہے متففین۔ میں معذرت خواہوں کہ میں سلائڈز تیار نہیں کر سکا، کوشش کروں گا کہ کل تک انہیں آمادہ کر لوں۔ اس سورہ میں 36 آیات ہیں 36، لیکن چونکہ آیات بہت مختصر ہیں لہذا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم باقی ماندہ دنوں میں اس سورہ کو مکمل کر پا لیں گے، ہو جائے گا انشاءاللہ سلسلہ اگر اللہ نے توفیق شامل حال رکھی۔ متففین کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اصل جو لفظ ہے وہ تف سے ہے، اور خود طف کے جو معنی ہے عربی میں وہ بیسیکلی وزن کرنے اور پلڑے کے معنوں میں جسے کہتے ہیں جو وزن کا ہوتا ہے اس معنوں میں آتا ہے. لیکن خود متفف کسے کہتے ہیں؟ متفف اس کے تقریباً جسے کہتے ہیں الٹ معنی جو ہے وہ اس سے لیے جاتے ہیں. الٹ معنی سے ہماری کیا مراد ہے؟ وزن. ہاں یعنی ایک وزن کرنا ہے, الٹ معنی کیا ہوں گے؟ صحیح وزن نہ کرنا. متفف جو کہا جاتا ہے وہ صحیح وزن نہ کرنے والے کو کہتے ہیں. اللہ نے ان کو باقاعدہ عنوان دیا ہے. اب آپ, ہم یہ بحث بھی کر چکے ہیں کہ خداوند کریم جب کسی شے کو ایک عنوان کے طور پر پیش کرتا ہے تو اس سے مراد کم از کم اس شے کی ایک اہمیت ہے. یعنی خداوند کریم کسی شے کو اہمیت دیتے ہوئے, اب پازیٹیو نیگیٹو یہ ایک بات کا مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پازیٹیولی دے رہا ہے اہمیت یا نیگیٹیولی دے رہا ہے. نیگیٹو اہمیت سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم کہیں نیگیٹیولی اس سینس میں لیا جائے کہ اس چیز کی برائی اتنی شدید ہے کہ اسے ذکر کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے. مثلا تمام جتنے بھی کفار یا مشرکین گزرے ہیں ان میں سے ابی لہب کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنوں میں اور دشمن بھی ہیں جو بڑے شدید دشمن ہیں. معروف ترین دشمنوں میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی نام ہو, ابو سفیان, ابو جہل, اور کوئی نام کسی کے ذہن میں ہے؟ خود ابو لہب کے علاوہ کہہ رہا ہوں میں, ابو جہل. یہ ذرا بات کر رہا ہوں پیغمبر کے دور کی, اگر بات کریں عتبہ, احسنت, اور کوئی معروف دشمن, آس, آس بن وائل. سورہ کوثر میں اس کا ذکر کیا تھا میں نے, اگر بعض اصحاب دوستان وہاں رہے ہوں ایام فاطمیہ میں, کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پیغمبر کو تانا دیا تھا ابتریت کا, آس بن وائل. یہ اور اس طرح کے پھر اور بہت سارے نام ہیں جو تاریخ میں ملتے ہیں, بعض بہت کم ذکر ہوا ہے لہذا ہمارے ذہن میں باقی نہیں ہیں, لیکن بہت سارے نام ہیں جو تکراری ہیں جو بار بار ہمارے اس میں آتے ہیں لہذا ان ناموں کو ہم جانتے ہیں. اب ان میں خود ابو لہب کو خاص طور پر ذکر کرنے کی کوئی وجہ آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ کیوں خاص طور پر اس کو کنسنٹریٹ کیا گیا؟ ایک اندازہ ہم, یعنی کوئی خاص ڈیفینیٹ بات نہیں کر رہے ہیں. جی جی احسن, احسن. اہم ترین علماء جو فرماتے ہیں اصل بات ہی یہی ہے, پیغمبر کا چچا ہونا, رشتہ دار ہونا, اور اس کے بعد گمراہی کی اس سطح تک پہنچ جانا, دشمنی کے اس مرحلے میں داخل ہو جانا. بعض روایات, البتہ صحت کی بات نہیں کر رہا, لیکن بعض روایات, بعض تاریخیں ذکر کرتی ہیں, ابھی صحت سے میں بحث نہیں کر رہا, لیکن بعض نے اس کو ذکر کیا ہے, یہ روایت میں ملتا ہے ہمیں, تاریخ میں ملتا ہے, کہ جب حضرت کا دنیا میں تولد واقع ہوا تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی جو دودھ کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا دودھ خشک ہو چکا تھا, لہذا حضرت بھوکے نہ رہیں. بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ ابو لہب نے اپنی کنیز دی تھی تاکہ حضرت کو دودھ پلایا جا سکے, بعض روایت یہاں تک کہتی ہیں. بعض تواریخ یہ کہتی ہیں کہ حتیٰ جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب تک آپ کا بڑا ڈیفینڈر بھی تھا, یہ آپ کو ڈیفینڈ کرتا تھا لوگوں کے مقابلے میں. لہذا بعض تواریخ اس کو اس طرح سے کہتی ہے کہ جب آپ نے پیغمبری کا اعلان کیا تو اس کے دل میں جو چیز نفرت کا باعث بنی وہ یہ کہ اگر اللہ نے ہم بنی ہاشم میں سے کسی کا انتخاب ہی کرنا تھا تو اس یتیم کا انتخاب کیوں کیا؟ بنی ہاشم میں اس کی جو اکنامک کنڈیشن تھی وہ سب سے زیادہ مضبوط سمجھی جاتی, چونکہ تھا بھی بزنس میں, یہ پیورلی بزنس مین آدمی تھا, شوق تھا اس کو صدارت کرنے کا لیکن اس میں اہلیت نہیں تھی. اس کے مقابلے پہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی کنڈیشن کیا ہے کہ آپ, اچھا یہ تاریخ بعض اوقات اس چیزوں کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ غریب آدمی تھے, فقیر آدمی تھے, لہذا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر اکرم کو دینے کا جو واقعہ ہے وہ اسی اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے کہ جی اتنے غریب ہو گئے تھے کہ اپنے بچوں نے بانٹ دیے. اب یہ جو بات ہے یہ البتہ میچ نہیں کرتی چیزوں سے. حضرت ابو طالب کے جو والد گرامی جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کے پاس یعنی اب یہ کم از کم ان کی دولت کو ظاہر کرتی ہے نا چیزیں, جس سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت واقع ہوئی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل. اور عام الفیل کی پہلا عام الفیل ہے, یعنی پہلے عام الفیل سے مراد کیا؟ اسی سال پیغمبر کی ولادت ہوئی. عام الفیل کا معنی کیا ہے؟ کہ ابراہا والا جو فیل یعنی اونٹوں ہاتھیوں کا جو واقعہ تھا وہ اسی سال پیش آیا تھا. اب میں جو چیز آپ کو نوٹیفائی کرانا چاہ رہا ہوں اس کو غور کیجیے گا. ابراہا کا لشکر یقیناً مکہ میں وارد نہیں ہوا تھا, لشکر لے کر آیا تھا, بڑا لشکر, ہاتھیوں کا لشکر تھا. یہ لشکر مکہ کے مضافات میں ٹھہرا تھا. حضرت عبد المطلب کے لازمات پھر میں دو چار اونٹ تو نہیں ہوں گے نا, ایک لشکر جو اتنا بڑا لشکر آیا اس کے لیے دو چار اونٹ بھی کم ہے. یقیناً اتنی مقدار یعنی اتنی بڑی تعداد میں اس نے حضرت کے اونٹ پکڑے تھے کہ جب حضرت کو اطلاع آئی تو آپ اپنے اونٹ چھڑوانے کے لیے گئے. مضافات میں اتنے ہیں اور یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو اس نے کیپچر کیا, اور کہاں کتنے ہم نہیں معلوم. اس واقعے سے کچھ عرصے پہلے کا واقعہ تھا, زیادہ طولانی نہیں ہے, کیونکہ حضرت عبداللہ اپنی جوانی میں ہی فوت ہوئے. کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ کے لیے کتنے اونٹ قربان کیے؟ 100 اونٹ. میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کسی بہت بڑے بزنس مین کو یہ کہیں نا کہ ایک قربانی کرنی ہے خالی 100 اونٹوں کی, تو شاید وہ بھی ایک دفعہ سوچے گا کہ 100 اونٹ آج کے دور میں بھی بکرے بکرے کرنے والے تو مل جاتے ہیں, شاید گایوں والا بھی ایک آدھ مل جائے ہمیں, لیکن بات جب اونٹ پہ پہنچتی ہے تو آدمی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ 100 اونٹ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. اب جو شخص اپنے بیٹے پر ابھی کچھ عرصے پہلے 100 اونٹ قربان کر چکا ہے, اس کے بعد ہی اسٹل ہیو سو مینی کیملز کے اس کو ابراہا پکڑ کر لے کے جا رہا ہے. اب اگر حضرت مطلب جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے رچ ہیں, اتنا ان کے پاس مال و منال ہے, تو حضرت کے دنیا سے جانے کے بعد کہ حضرت ابو طالب کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا, عجیب سی بات لگتی ہے نا. پھر یہ کانسیپٹ یعنی یہ اب یہ تو طے ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بعد سردار السید البتہ کا جو لقب ہے وہ کس کو ملا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. مکہ کا سردار, تمام یعنی قبائل کے اوپر سردار. اگر یہ آدمی غریب ہوتا بالکل فقیر جس کو کہا جاتا ہے, شو کیا جاتا ہے جیسے, تو اس کی صدارت کو کوئی مانتا؟ اس کی ریاست کو, اس کی سیادت کو کوئی بھی نہیں مانتا. لہذا ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب بالکل ہی کوئی ایسے غریب آدمی تھے. یہ تاریخ میں بہرحال شخصیت کو جس کو شخصیت کشی کہا جاتا ہے یہ کوشش کی جاتی ہے. لہذا جب ہم تاریخ میں بحث کرتے ہیں تو اپنے طور پر ایک مفصل بحث ہے, میں کوشش میری یہ ہوتی کہ نہ جائیں, لیکن بہرحال اب جو ہم انشاءاللہ جس سورہ کو شروع کر رہے ہیں, ابو لہب کا ذکر شروع ہوا تھا اس وجہ سے کہ ایک شخصیت کے جس کے بارے میں تاریخ اتنا کچھ بیان کر رہی ہے, وہی شخصیت پیغمبر کا ایک شدید ترین دشمن بن کر سامنے آتا ہے. اور یہاں سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حتیٰ رشتہ داری, حالانکہ یہ اتنی کلوز نہیں ہے جتنی نوح کی اپنے بیٹے سے ہے, لیکن بطور کلی رشتہ دار ہوتے ہوئے بعض روایت کے مطابق پیغمبر سے اتنی محبت کرنے والا آدمی, لیکن ایک حسد نے, ایک اس کیفیت نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا کہ پیغمبر کا بدترین دشمن بن کر سامنے آتا, لہذا اس کو اہمیت دی گئی, اس کو ذکر کیا گیا. یہ عنوانات کے جن کو پروردگار سورہ کے عنوان بنا رہا ہے یقیناً ان عنوانات میں سے ہے کہ جس کو پروردگار نے امپورٹنس دی ہے، اسپیسیفکلی ذکر کر رہا ہے. اب انہی میں سے ایک عنوان کیا ہے؟ کم فروشی. اس کا مطلب یہ کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ مومنین خاص طور پر اس مسئلے کی طرف متوجہ رہیں کہ یہ اتنے قوی معاملات میں سے ہے، اتنے بری چیزوں میں سے ہے کہ پروردگار ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. بہرحال جس طرح سے ہم معمولاً سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اسی طریقے سے ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں. ایک جو ہم معمولاً بحث کرتے رہے ہیں وہ یہ بحث ہے کہ ہر سورہ کو شروع کرنے سے پہلے اس سورہ کی جو خواص ہیں، امپورٹنس ہے، اس کو میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. سورہ متففین کے لیے روایات نے جو چیز بیان کی ہے ان میں سے ایک روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ارشاد فرمایا پیغمبر نے کہ اگر کوئی شخص اپنی واجب نمازوں میں سورہ متففین کی قراءت کرے تو خداوند اس کے آگ سے امنیت عطا کرتا ہے. کس طریقے سے؟ نہ وہ آگ کو دیکھے گا نہ آگ اس تک پہنچے گی. یہ جو ٹو وے بیان کیا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے. انشاءاللہ بہرحال یہ سب چیزیں ہمارا ٹاپک نہیں بنتی ہیں لیکن شاید اس سورہ میں بن جائیں ٹاپک. اس کی طرف انشاءاللہ تفصیل سے اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں. عذاب کی جو کیفیات ہیں ان میں سے ایک کیفیت خود عذاب کو دیکھنا، درجات عذاب میں سے ایک مرتبہ، ایک درجہ عذاب کا کیا ہے؟ بعض چیزوں کو دیکھنا خود اٹ سیلف ایک عذاب. لہذا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ سب عذاب کے بارے میں ہی، کم ترین عذاب کیا ہو سکتا ہے یا کم ترین لیول آف عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جس کے لیے اللہ نے عذاب کو مقرر کر دیا ہے جناب عزرائیل ملک الموت، وہ جس شکل میں اس کے اوپر وارد ہوں گے اس شکل کو دیکھنا خود ایک عذاب ہے. ان کا جو وارد ہونا ہے روح کے قبض کے مرحلے میں، وہ اتنی یعنی وحشت نہ اس صورت ان کی ایسی ہوگی کہ اسے دیکھنا اٹ سیلف ایک عذاب. لہذا اس مقام پر جو یہ حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ نہ وہ آتش کو دیکھے گا نہ وہ نہ آگ اس تک پہنچے گی، یہ ٹو وے اس لیے ہے کہ حتیٰ عذاب کے بعض مراحل ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ لینا ہی خود کیا ہے؟ عذاب. لہذا اگر کوئی شخص سورہ متففین کو اپنی واجب نمازوں میں پڑھتا ہے تو اللہ اسے آگ سے اتنا دور رکھے گا اور اس طریقے سے دور رکھے گا. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص، اب گزرنا ہے نا سب کو آتش کے اوپر سے، کہ یہ شخص جو سورہ متففین کو پڑھنے والا ہے واجب نمازوں میں، اس کا جو عبور ہے وہ جہنم کے اوپر سے نہیں ہوگا. اور بعد فرمایا کہ حتیٰ اس شخص سے محاسبہ بھی نہیں کیا جائے گا. اب یقیناً وہ بات جو ہم مطلب جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ صرف اس سورہ کا پڑھ لینا کفایت نہیں کرتا. یہاں جو مراد تلاوت سے ہے اس کے اوپر تاکید جو ہے کہ اس کو پڑھے انسان، تو مراد کیا ہے؟ کم از کم کچھ سمجھ کر پڑھے، کچھ مطالب ذہن میں ہوں تاکہ ان مطالب کے اثرات انسان کے اعمال کی صورت میں ظاہر ہوں. البتہ اب یہ بحث جہاں قلب کی بحث چل رہی ہے وہاں بھی ہم اس مراحل میں داخل ہوئے ہیں کہ اعمال پر اثر ہوتا ہے اعتقادات کا. کب؟ جب اعتقاد، اصل اعتقاد اپنے آپ کو پیدا کرتا ہے عقل انسانی سے. عقل انسان جو ہے وہ اعتقادات کا منشا ہے، وہاں سے پھوٹتے ہیں اعتقادات. لیکن یہ اعتقادات جب تک قلب میں وارد نہیں ہو جاتے تب تک اس کے آثار انسان کے اعمال کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتے. لہذا ایک مرحلہ اعمال کے ٹھیک ہونے کا، یا یوں کہیے گا، کہنا چاہیے کہ ایک مرحلہ اس بات کا کہ اعتقاد کی کوئی صورت قلب تک پہنچے، اور قلب تک پہنچنے کے بعد اس کا اثر اعمال میں ظاہر ہو، خوف ہے عذاب الہی سے، یہ خود ایک مرحلہ ہے. بعض عرفا فرماتے ہیں کہ ابتدا تقریباً شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے، کیونکہ جس قلب سے احتساب، محاسبے، سوال و جواب کا خوف نکل جائے اس کے انحراف کی کیفیت سب سے شدید ہوتی ہے. اب آپ لوگوں کا ادبی ذوق مجھے بہت ساری چیزیں بیان کرنے سے منع کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ چیزیں ریکمینڈ کر دوں گا آپ کو. انگلش ایک بہت بڑا مصنف اور رائٹر گزرا ہے لٹریچر میں، مارک ٹوائن کے نام سے، ہو سکتا ہے بعض نے نام سنا ہو. مارک ٹوائن نے ایک شارٹ سٹوری لکھی ہے جس کا عنوان ہے دی مین ہو کرپٹڈ دی ہیڈلی برگ. یہ جو ہیڈلی برگ ہے، یہ ایک مارک ٹوائن نے مطلب اپنی اس کہانی میں ایک ایسا شہر تصور کیا ہے جس کے لوگ بہت ہی ایماندار، شریف، عدالت، با انصاف، ویلیوز والے لوگ. اب یہ جو ویلیوز والا شہر ہے، اس کے ایک دشمن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ تہیا کرتا ہے کہ میں ان کی جتنی بھی یہ ویلیوز ہیں آئی ول ڈسٹرائے اٹ. میں ان کے اقدار کی، ان کی ویلیوز کی، اس کو میں ختم کروں گا. لہذا وہ طریقہ کار مفصل ہے، میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. وہ آتا ہے اور آنے کے بعد ایک بوری ڈالر کی بھر کے لے کر آتا ہے، اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں اس شہر سے گزر رہا تھا، میری حالات بہت خراب تھے میرے. اس شہر کے ایک شخص نے اندھیرے میں مجھے اس کا نہ چہرہ پتہ ہے نہ مجھے اس کا نام پتہ ہے، اس نے میری ایک مدد کی اور اس نے مجھے کچھ ڈالرز دیے جس نے آگے چل کے میری زندگی بدل دی، اور اب میں ارب پتی ہو گیا ہوں. اب میں چاہتا ہوں اس شخص کا احسان اتاروں. اب یہ پوری سٹوری جھوٹی ہے. میں اس شخص کا احسان اتارنا چاہتا ہوں. کہا اس نے اندھیرے میں مجھے ڈالر دیتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، جو آدمی مجھے یہ جملہ بتا دے گا، یہ میں پوری ڈالر سے بھری جو بوری ہے اس کو دے دوں. پھر اس کی ایک پوری مفصل داستان ہے. بوری ڈالر سے بھری ہوئی جب اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس کی محبت نے ان لوگوں کے اندر کرپشن کو ایجاد کر دیا. اب یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ پورا عنوان ہے اپنے اندر. این جی اوز کا جو رول ہے خصوصاً تھرڈ ورلڈ میں، متاسفانہ وہ رول انسانیت کی خدمت سے زیادہ لوگوں کو کرپٹ بنانا ہے. اس لیے کہ ایک ہیوج اماؤنٹ آف منی انٹر کیا جاتا ہے وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی. اور جب بھی یہ یاد رکھے گا، جب بھی، وین ایور، لہذا کوئی سسٹم ایسا کریٹ نہ کریں کہ جس میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. کوئی آرگنائزیشن، کوئی ادارہ ایمان کی بیسس پر ادارے سسٹین تو کر سکتے ہیں کچھ عرصے، لیکن اگر کرپشن سے بچ جائیں تو میں چیلنج کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. آئی ایم چیلنجنگ. اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ جب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اب آپ فرض کر لیں، ہم اس کو فرض کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، جو پیسہ غریبوں کے لیے آیا ہے اس میں سے آپ اپنے حق سے بڑھ کر اگر ایک آئس کریم بھی اگر کھائیں گے نا، تو جو آپ کا حق نہیں ہے وہ حرام ہے, وہ کرپشن. اب آئی ایم چیلنجنگ یو, کیونکہ جب تک 100,000 کا معاملہ چلتا ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جب معاملہ لاکھوں اور کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ وہ پیسہ جس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں کرپشن ایجاد نہیں کر رہی. پلیز 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 کوئی سسٹم ایسا نہ رکھیں جس میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, کوئی سسٹم نہ رکھیں, ورنہ یہ سسٹم آپ کو آپ کی تمام تر ایمانداری کے ساتھ آپ کو کرپٹ کرنا شروع کر دے. اکاؤنٹیبلٹی ضرور رکھیں. یہ جو قیامت کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی اسی اکاؤنٹیبلٹی کا سینس ہے, تاکہ لوگوں کے اندر کرپشن ایجاد نہ ہو. اب اعتقاد بے عذاب, چونکہ یہ موضوع ہے ہمارا اس لیے میں بیس کریٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, یہ جو قیامت کے اوپر عذاب اور قیامت کے عذاب کے اوپر ایمان ہے, اگر یہ قلب تک پہنچ جائے تو اعمال میں ظاہر ہوتا ہے, اور اس کا جو پہلا اور امپورٹنٹ ترین امپیکٹ ہے وہ ہے ترک معصیت. ایک مرتبہ انسان خدا سے ڈر جائے, ایک مرتبہ ڈر جائے, ہی ول نیور ڈو اینی گناہ. لیکن یہ ڈرنا ابھی تک ہماری عقل میں ہے. میں عقلی طور پر معاد ثابت بھی کر سکتا ہوں, اس کی بحث بھی کر سکتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں, کین ڈو اینی تھنگ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میری عقل کی لیول سے نکل کر میرے قلب تک پہنچا یا نہیں. جو چیز قلب تک پہنچی ہوئی ہو اس کا امپیکٹ کیسا ہوتا ہے. غلط عقائد بھی اگر قلب میں پہنچ جائیں اپنا امپیکٹ رکھتے ہیں. لہذا اب ہمیں جو بچپن میں ڈرا دیا جاتا ہے, کبھی وہ والدائیں ہوتی ہیں, کبھی وہ والد ہوتے ہیں, کبھی وہ کوئی اور شخصیت ہوتی ہے, وہ اپنی آسانی کے لیے ہمیں کیا کر دیتی ہے, ڈرا دیتی. لہذا تربیت کے عنوان سے بھی یہ جملہ, نیور نیور ایور کبھی بھی اپنے بچوں کو نادیدہ قوتوں سے ڈرانے کی کوشش مت کریں پلیز, کیونکہ بچپن میں ہی آپ جب ان کے قلب میں یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں اور یہ پہنچ جاتی ہے, جب قلب میں پہنچ جاتی ہے اور قلب اس اعتبار سے انحراف پیدا کر لیتا ہے, تو یہ میں آئی ایم ٹیلنگ یو, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, امام فرماتے ہیں, توجہ کیجیے گا اس پر, امام فرماتے ہیں, ازالۃ الجبال احون من ازالۃ قلب عن موضعہ, پہاڑ کو ہٹا دینا, پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا آسان ہے قلب کو اس کی جگہ سے ہٹانے سے. امام مبالغہ نہیں کرتے. جو چیز ہمارے قلب میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور قلب نے اس کے اعتبار سے جو جگہ بنا لی ہوتی ہے قلب میں, واقعاً اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اب آئی ایم ٹیلنگ یو, وہ جو ہمیں بچپن سے ڈرا دیا گیا, اب بچپن سے ڈرایا گیا, مگر مجھے اور آپ کو عقلی طور پر یہ بات نہیں پتا کہ بھوت چڑیل اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ اچھی طرح سے معلوم ہم سب کو کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. کتنے ہیں ہم میں سے جو رات کے وقت اکیلے جو ہے وہ قبرستان کا چکر لگا سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کیوں؟ مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ بھوت نامی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, اپنی بات کر رہا ہوں, مولانا صاحب بھی نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے بھائی؟ پڑھا ہے, سمجھا ہے, اپنے طور پر اپنے دماغ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, عقل سے بہت دفعہ لڑائی کی ہے کہ نہیں ہوتی کوئی چیز, اور اگر غلطی سے بہادر بن کے چلے گئے اور خدا نہ خواستہ وہاں کوئی آواز واواز نکل آئی تو اگلے دن وہیں مولانا صاحب کی تختی تیار ہوگی. کیوں ہے ایسا؟ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں, جس دل میں غیر خدا کا خوف ہے اس دل میں خدا کا خوف نہیں آ سکتا, اور جس جب تک یعنی خدا کا واقعی خوف آ جائے اس میں غیر خدا کا خوف نہیں ہونا چاہیے. لہذا اب اگر میرے دل میں غیر خدا کا خوف ہے, اس کا مطلب یہ کہ خدا کے خوف میں میرا جو مرحلہ ہے ایمانی وہ قلب تک نہیں پہنچا ہے. وہ جو بلیف کا لیول ہے, جب تک اس مرحلے میں نہیں پہنچ جاتا انسان نہیں ہوتا. یہ ہے قلب کی واردات. اب اگر غلط چیز چلی گئی ہے قلب میں, اب اس کو نکالنا آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں, آسان کام واقعا پہاڑ کو ہٹا دینا آسان ہے. یہ خوف جو بچپن سے میرے قلب میں ڈال دیا گیا ہے اس کو نکالنا آسان کام نہیں ہے. کہیں نہ کہیں یہ اپنی تاثیر رکھتا ہے, کہیں نہ کہیں اثر رکھتا ہے. نہ نہ جہنم از سمتھنگ ایلس. یہ جو بھوت چڑیل بھو پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں, یہ جو نادیدہ چیزوں سے. ہاں بچوں کو خدا سے ڈرائیں. لہذا دیکھیے تربیت اولاد ایک مفصل بحث ہے, یہ لائن کہیں اور چلی جاتی ہے. پھر بچوں کو نیور ایور نیور ایور بیٹ چلڈرن, کبھی نہیں مارا کریں, نیور, اپنے بھی اور دوسروں کے بھی. کبھی نہیں مارے بچے کو. ہر تھپڑ بچے کی تخلیقی صلاحیتوں کو پیچھے لے جاتا. نیور بیٹ. مگر جب وہ اس اسٹیج پر آ جائے کہ جہاں وہ نماز کو سمجھنے کے باوجود اور تقریباً پریکٹس لیول میں وہاں تک پہنچ جائے اور نہ پڑھے. لہذا بچپن کے لیول میں تو بالکل زیرو کر دیں. 12 سے اوپر کا جو مرحلہ ہے بچوں کا, کس لیے مارے؟ اگر ضرورت پڑ جائے, وہ بھی اگر ضرورت ہو, بلا ضرورت نہیں, اگر ضرورت ہو, صرف نماز کی خاطر. اب اگر آپ نے 12 سال میں بچے کو اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ تمہاری بڑی سے بڑی شرارت پر بھی میں تمہیں نہیں ماروں گا, اور جب آپ اس کو نماز کے لیے ماریں گے تو خود اس کے دل میں یہ بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ اٹ مینس نماز از ویری امپورٹنٹ. کون سمجھے گا یہ بچہ جس نے مار نہیں کھائی ہو؟ اب وہ جو بچپن سے بیچارہ مار کھاتا ہوا آ رہا ہے, جب اس کو نماز کے لیے بھی مار پڑے گی تو نیگیٹو ایفیکٹ ہو جائے گا, کیونکہ نماز بھی انہی چیزوں میں چلی جائے گی جس کی وجہ سے مار پڑتی ہے. لہذا جب شریعت ہمیں سمجھا رہی ہے, ہم ایک طرف شریعت, ہم نے آج تک صرف یہ سنا ہے کہ نماز کے لیے بچے کو مارا جا سکتا ہے, لیکن ہم نے وہ سائڈ بلاک کی ہوئی ہے کہ جس میں شریعت کہتی ہے کہ بچے کو کبھی نہیں مارو. خوف, اور یہ دیکھیں یہ جو چیزیں کس طریقے سے تربیت کا حصہ بنتی ہیں. اب یہ مار اس کی تربیت کا حصہ بنے گی کب؟ جب اس سے پہلے اس کو محبت کا ایک آپ لیول دے چکے ہوں. آپ نے اس کو کبھی نہیں مارا ہو, جب آپ اس کو ماریں گے نماز کے لیے, یہ میں تجربے کر چکا ہوں, لوگوں سے ان تجربوں کا جواب لے چکا ہوں کہ وہ بچہ جس نے کبھی مار نہیں کھائی ہوتی, جب نماز کے لیے اس کو تھوڑا سا مارا جاتا ہے یا تنبیہ کی جاتی ہے, رسپانس کرتا ہے بچہ, خود کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا, نماز کے لیے کیوں مار رہے ہیں؟ دین یہاں پہ ریپلائی ہے, اس کو یہ سمجھانا ایک جملہ کہ اٹس امپورٹنٹ فور یو, اور بچہ سمجھتا ہے ان باتوں کو پھر. لہذا جانے من یہ جو خوف کی اللہ کی پالیسی ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. ابتدا میں انسان کے قلب کو انحراف سے روکنے کی جو پہلا سٹیپ ہے, پہلی سیڑھی ہے, وہ خوف کے ذریعے سے. لہذا بچوں کو جہنم کا خوف دلائیں, خدا کے عذاب کا خوف دلائیں, اس طریقے سے جس طرح سے آپ دیکھیں, اتنی ہی شدت سے اگر آپ نے خدا کے خوف سے ڈرایا ہوگا جتنے شدت سے آپ نے اس کو چڑیل بھوت اور فلاں سے ڈرایا تھا, تو اس کے قلب میں وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ یہ عذاب الہی سے ڈرے گا. لہذا پھر ان لوگوں کے لیے جن کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ مومنین کون ہیں, جب ہماری آیات عذاب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں کیا ہو جاتا ہے؟ وجلت قلوبہم, ان کے دل لرزنے لگتے ہیں. یہ جو دل کا لرزنا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو خوف ہے وہ قلب میں راسخ ہو چکا ہے. اب یہ انشاءاللہ کبھی قلب پر ہی مفصل بحث رہی, اللہ نے ہمیں توفیق دی تو عرض کریں گے کہ اعتقادات عقلیہ اور واردات قلبیہ میں کیا فرق ہے اور کیا امپیکٹس ہیں اس کے. جی 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 نہیں خدا, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ خدا کی اپنی ذات سے خوف نہیں ہے. جو چیز استعمال کیا گیا وہ لفظ خشیت ہے. خشیت مذموم نہیں ہے، ممدوح ہے. خشیت خوف نہیں ہے بیسیکلی، خشیت ایک کیفیت ہیبت ہے. ہیبت کا رزلٹ خوف سے آتا ہے. جب میں اللہ کی بزرگی کو سمجھ لوں گا، اس بزرگی کو اگر صحیح، اب یہ بھی مرحلے کون سے ہیں، یہ بھی واردات قلبی، قلب میں اگر وارد ہوا ہوا ہوگی وہ عظمت تو وہ رزلٹ دے گی. اب بہت ساری بحثیں، لیکن میں چونکہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بحثیں قلب اور اس سے متعلق ہیں، وہ پھر ہماری بحث جو ہے وہ کافی دور نکل جائے گی. پانچ بیسک محور ہیں اس سورہ کے. پہلا جو ہے وہ یہی کم فروشان اور اللہ تعالیٰ جو ان کو عذاب ان کے لیے اللہ نے رکھا ہے اور ان کو جو ڈرا رہا ہے، پہلی شروع کی آیت اس سے متعلق. دوسری جو بحث ہے وہ یہی ہے جس کا مقدمہ میں نے ابھی باندھا ہے کہ جب انسان کو قیامت پر ایمان نہیں ہوتا، یہ ایمان کا نہ ہونا انسان میں باعث بنتا ہے گناہ کبیرہ کا. ہم جو گناہ کبیرہ اتنے آرام سے کر لیتے ہیں، بعض کو تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے. غیبت گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ، اور وہ بھی ایسے کبیرہ میں کہ جس کے آثار بشدت خوفناک، اعمال کو منہدم کرنے والی، اتنی خوفناک بیماری. اور ہمارے ہاں اس کی کنسیڈریشن، غیبت پہ ایک دفعہ بات ہو چکی ہے. کون سے سورہ میں آئی تھی؟ سورہ ہو جا. یہ وہ لوگ بتا رہے ہیں جو کلاس میں نہیں تھے. سورہ حجرات میں آئیے، مفصل کہا ہے. وہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا، اب ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو یہ بات میں بتا دوں. غیبت سے بچنا علاج، ادب میں آپ نے ان قواعد و انشاء میں پڑھا ہوگا، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن متکلم ہوتا ہے، سیکنڈ پرسنٹ مخاطب ہوتا ہے، تھرڈ پرسنٹ غائب ہوتا ہے. اپنی زندگی سے تھرڈ پرسنٹ کا جو سیکھا ہے نا وہ نکال دیں. جب بھی کسی سے بات کریں، یا میں یا تم، اس کی بات کرنا چھوڑ دیں. اور کچھ عرصے چاہے پازیٹو چاہے نیگیٹو، ایون پازیٹو کسی کی آپ نے تعریف بھی کرنی ہے چھوڑ دیں، لیکن آپ کی تعریف کرنے سے کسی کو فائدہ ہوگا نہ غیبت سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے کسی، کوئی نقصان نہیں. لیکن کچھ عرصے کے لیے آپ تعریف کرنا بھی چھوڑ دیں، اس کا جو سیکھا ہے وہ یہ چھوڑ دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. کچھ عرصہ آپ پریکٹس کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو توجہ دلاتے رہیں گے، ہو جاتا ہے. اس وہ کے بارے میں بات نہ کریں. اچھا، اس کا ایک فائدہ بھی ہے. سب سے بڑا فائدہ جو اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. سم ٹائمز ہم آرز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن تیسرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بات ہی نہیں کر پاتے. لہذا فیملیز کے اندر، گھروں کے اندر اس عادت کو اپنائیں، اپنی گیدرنگز کے اندر اس عادت کو اپنائیں. عہد کر لیں کہ ہم نے گیدرنگ میں اس کی بات نہیں کرنی، وہ کی بات نہیں کرنی، نہیں ڈسکس کرنا آپ نے اس کو، یا میں یا تم، ختم. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اگر خدا نے توفیق دی تو یہ اثر آپ کو نظر آئے گا. لہذا اگر انسان کے اوپر اندر سے خوف نکل جائے قیامت کا، تو گناہان کبیرہ کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ حتیٰ گناہان کبیرہ کے لیے بیس بننا شروع. یہ میں نے انحراف، خوف نہ ہو انحراف کا باعث بنتے. انشاءاللہ ایک بحث آئے گی فجار کی، ان کے حوالے سے قرآن نے اسی سورہ میں ذکر کیا ہے. اور پھر اسی کے اندر اللہ نے نیک بندوں کو جو ہدایہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ان کا ذکر کیا ہے. اور آخر میں پروردگار نے کافروں کا جو جاہلانہ مسخرہ اڑانا ہے، جو جاہل اپنے جہل کی وجہ سے مومنین کو مسخرہ کرتے ہیں، اللہ نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت کے دن یہ بالکل بالعکس ہو جائے. وہ جاہل، وہ कुफार जो मोमिनीन का मजाक उड़ाते हैं, क़यामत का दिन क्या होगा? क़यामत के दिन बिलक्स हो जाएगा मामला और गोया उनका मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि वो जिसका इनकार कर रहे हैं उसकी हकीकत को वो अपनी आंखों से देखेंगे। इसी सूरा के बारे में एक रिवायत और है जिसको मैं मिस कर गया था, आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से आपने फरमाया कि जो कोई भी सूरह मुतफ़िफ़ीन की क़िरात करने वाला है, क़यामत के दिन अल्लाह उसे शरबत ख़ास अता करेगा। इसी में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत और है, और तकरीबन इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी ये रिवायत इसी माना में तकरीबन आई है। अपने अंबार को बचाने के लिए, गोडाउंस को बचाने के लिए फरमाया कि अगर इस सूरा को अपने अंबार पर, अपने गोडाउंस पर पढ़ा जाए तो तकरीबन हर तरह के ख़तर से इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस अंबार में जो सामान रखा गया है उसको महफूज करेगा। हत्ता वो लोग के जिनका अंबार खाने पीने की अशिया से मुतालिक है और उसको कीड़ा लगने का ख़तरा होता है, इस सूरा को अगर उस पर पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला उसे कीड़े मकोड़ों से अपने हिफ्ज़ अमान में रखेगा। ये इस सूरा के हवाले से एक इब्तदाई बहस है जो हमने की। सूरा जो है वो शुरू कहाँ से होती है? बिल्कुल इब्तदाई जो आयात हैं सूरा की, बिल्कुल जो शुरू अल्लाह ताला इस सूरा को फरमाता है वो एक लफ्ज़ है जो कि अरब में बेसिकली बददुआ के लिए इस्तेमाल होता है, और ये लफ्ज़ कहलाता है वैल। अच्छा, ये वैल का लफ्ज़ कुरान में कई मकामात पर आया है, आपने सुना हुआ होगा। बुनियादी तौर पर वैल एक अबदी तबाही के लिए इस्तेमाल होता है। अरब जब किसी को बददुआ के अंदाज में पुकारते हैं तो कहते हैं वैलक। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज़ है वैहक। वैल और वह में फ़र्क क्या है? वैल एक अबदी किस्म की तबाही है, तबाही फॉरएवर जिसे आप कहना चाहिए, जिससे निजात मुमकिन ना हो। लेकिन वैह एक ऐसी तबाही है जो कि इट्स नॉट फॉरएवर। इन दोनों जुमलों के ज़िम्न में एक छोटा सा वाक्य अर्ज़ करूँ और आज गुफ्तगू को हम यहीं तमाम करते हैं। दो अफराद हैं, तारीख में मिलता है कि इमाम ने इनसे दोनों से एक जैसा सवाल पूछा, लेकिन दोनों के जवाब में थोड़ा सा फ़र्क था, जो फिर इमाम ने एक के लिए वैलक इस्तेमाल किया है और एक के लिए वैहक। एक शख्स जो है वो अबू हनीफा, इमाम ने इससे पूछा कि हमें इत्तला मिली है कि तुम कूफे में तुम्हें जो है बड़ा आलिम समझा जाता है, तो इसने बहुत ही बेअदबी से कहा हाँ मैं बड़ा आलिम हूँ, तो इमाम ने इसके लिए लफ्ज़ वैलक इस्तेमाल किया। उसके मुकाबले पे कुतादा है जो बसरे का आलिम है, उससे इमाम ने कहा जब उससे मुलाकात हुई कि हमें इत्तला मिली है कि तुम बसरे में तुम्हें आलिम कहा जाता है, बड़ा आलिम समझा जाता है। उसने जो जवाब दिया उसमें फ़र्क यह था, उसने कहा लोग ऐसा समझते हैं। अब इमाम ने उसके लिए भी यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्यों? ये दोनों किस मकाम पर कह रहे हैं? इमाम के सामने अपने आप को एक डायरेक्टली, अच्छा क्यों? बेअदबी है। अब वो हनीफा के जुमलों में बेअदबी है, यानी इमाम के सामने सीना फुलाकर यह कहना हाँ मैं बड़ा आलिम हूँ, ये बेअदबी है। लेकिन कतादा ने निस्बतन अदब का लिहाज रखा, यानी जिसे कहना चाहिए अकल शर है, निस्बतन एक नौई अदब का ख्याल रखा कि लोग ये समझते हैं। हालांकि इमाम के सामने, चाहे लोगों के समझने वाला हो या ख़ुद का समझने वाला हो, इमाम के सामने अदब का तकाजा क्या है? और हकीकत भी यह है कि इंसान इमाम के सामने हैसियत क्या है? وہ جس کے علم کا منبع علم لدنی ہے، پروردگار سے جا کر متصل ہے، اصل عالم وہ ہے. ہماری حیثیت علم کے اعتبار، یعنی اگر کوئی ہمیں پبلک ہمیں اگر عالم کہہ بھی دیتی ہے تو میں اگر اپنے اندر اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگوں یہی میری ہلاکت کا پہلا مرحلہ ہے. ہم عالم نہیں ہیں، ہم تو اپنے آپ کو طالب علم بھی صحیح سے نہیں سمجھتے. میکسیمم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک خاص اسپیسیفک ایریا میں، ناٹ ان ایوری ایریا، اسپیسیفک ایریا میں ہمیں بعض لوگوں سے کچھ زیادہ معلومات ہیں، بس اس سے زیادہ ہماری حیثیت. اصل ہمارے لیے عالم کا لفظ یہ تو پروردگار کا ایک لطف ہے کہ اس نے یہ عزت دے دی ہے کہ لوگ ہمیں عالم سمجھنے لگتے ہیں، ورنہ ہماری حیثیت نہیں ہے. عالم ہونے کا واحد حق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہیں جو عالم ہیں. ہم نے تو پھر سرچ کرو ایک اسپیسیفک فیلڈ میں ان کے دروازے سے کچھ خیرات لے لی ہے جو ہمارے پاس آپ باقی لوگوں سے تھوڑی سی زیادہ ہے، اور جو لے لی ہے اس کو بانٹتے اس لیے ہیں تاکہ ان کا وعدہ ہے تم بانٹتے رہو ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اور اس بات کا مجھے اس بات پر یقین ہو چکا ہے، یعنی یہ واحد مرحلہ ہے شاید جس پہ میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ قلب میں جا چکا ہے، لیکن ایک طرح سے عقلی طور پر یقین کے مرحلوں میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ تجربہ کر کے دیکھ لیا واقعا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام لطف کرتے ہیں. ویل للمطففین، یہ جو ابدی تباہی ہے کس کے لیے ہے؟ کم بیچنے والوں کے لیے. کل میں انشاءاللہ اس کو، چونکہ آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے باقی دو آیتوں میں اسی کو ذرا تفصیل سے بیان کیا، یہ متففین کی کیفیت کو باقاعدہ تفصیل سے بیان کیا. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اسی متفف کی کیفیت کو اللہ نے کھول کے بیان کیا کہ یہ کرتے کیا ہیں. انشاءاللہ کل اس کو ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک چیز صرف نقطہ آپ کی خدمت میں آخری عرض کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ یہ جو متفف کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کم فروش کو جو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی جو کنڈیشن اللہ نے بتائی ہے، یہ کسی خاص فیلڈ سے، کسی خاص ایریا سے ایگزیکٹلی ڈیفائنڈ نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ خوفناک وہ عنوان ہے کہ جس کو اللہ نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، لیکن اس جیسی کیفیت جہاں کہیں آ رہی ہوگی کم فروشی ٹائپ کی، وہ سارے کے سارے موارد تقریباً اسی سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے. لہذا وہ چیز جو بیس کرتی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں کو چیٹ کر کے بڑا کوئی ہنر دکھا دیا. کرتے ہیں نا لوگ، ایک بری چیز آپ کو بیچ دیا، آپ نے گھر آ کر کھول کے دیکھا تو اس کے اندر مال سڑا ہوا ہے یا برا ہے یا خراب ہے، کپڑا ہے جو پھٹا ہوا ہے یا کچھ اس طرح کا. اب وہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ بیچ کے بڑا ہنر دکھایا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے اپنے لیے کتنا بڑا عذاب خرید لیا ہے. آپ لوگ معمولاً چونکہ بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، احادیث میں اگر میں چلا جاؤں تو ایک اتنی مفصل بحث ہے، اتنی مفصل بحث ہے کہ واقعاً انسان حیران ہو جاتا ہے اور کس کس گوشے کو کور نہیں. لہذا آیات کا لہن تقریباً ہی تھا، جو شخص بزنس میں کسی کو چیٹ کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے کوئی ہنر دکھا دیا. جو چیٹ کرتا ہے وہ اپنے لیے قطعہ خریدتا ہے جہنم کا. یہ بات یاد رکھیے کہ میں نے اس کو پہلے پچھلے سال ذکر کیا، منفی خوف کا منشا شیطان ہے. منفی جتنے بھی خوف ہیں ان سب کا من جو منبع ہے وہ کہا ہے شیطان. یہ جو مجھے آ کر یہ سمجھاتا ہے کہ اگر تم نے چیٹ نہیں کیا تم غریب ہو جاؤ گے، ساری مارکیٹ چیٹ کر رہی ہے تم بھی چیٹ کرو، چونکہ اگر نہیں کرو گے تو تمہارا بزنس نہیں چلے گا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم کیسے کماؤ گے، یہ سارے کے سارے خوف شیطان. اس لیے کہ دوسری طرف اللہ کا وعدہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ایمانداری سے کرو میں تمہارے رزق کی ضمانت لیتا ہوں. سو وی ہیو، ہمیں اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے شیطان کی بات کو سننا ہے یا خدا کی. لہذا اس کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھا لیں، جتنے بھی نیگیٹو خوف ہیں اس کا منشا شیطان. لہذا کسی بھی مقام پر جب شیطان آ کر یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ کام کر لو تم اس سے بچ جاؤ گے یا اس سے بچ جاؤ گے، عین اس لمحے میں ہمیں اپنے آپ کو اگر ہم خدا کے مقابلے پر لے آئیں اور دیکھیں تو انشاءاللہ خدا ہماری ہدایت بھی کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بحق حاضر شہر، بحق حاضر کتاب، بار سے کتاب امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد، شیعان حیدر کرا دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرما. جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد، بالخصوص یمن و شام کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین و میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما. بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.